السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تعالى، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کائنات بنائی ہے اور ہزارہا ہزار سے چلا رہے ہیں، اس ساری کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظاہرہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو دیکھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے موعظت حاصل کرے، اس سے تھوڑا سا اپنی عقل اور اپنی سوچ اور فکر کو بنائے. اگر پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دے رکھی ہے اور اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم دین کی سمجھ رکھنے والے، آخرت کا خوف رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین رکھنے والے، اور آخرت کی پکڑ کا خوف اور اس کا ڈر رکھنے والوں میں سے ہیں، تو وہ لوگ ان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رونما ہونے والی اس کائنات کے اندر چیزوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی معرفت میں بڑھوتری پیدا کریں، چونکہ ان کو ایک گناہ ایک قسم کی معرفت حاصل ہے، اسی لیے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کا پر ایمان لائے ہوئے. تھوڑی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ان کے دل کے اندر ہے، دماغ میں ہے، ان کی فکر تھوڑی سی بنی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کا نام لینے سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کا خوف تھوڑا سا دل میں آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد تھوڑا سا آدمی کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑا سا وہ آدمی اپنی آخرت کی فکر کرنے والا ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں اس بات کی نشانی ہے کہ شدھ بدھ تھوڑا بہت اس کو جو ہے اللہ کی معرفت حاصل ہے، اس کو دین کی تھوڑی بہت سمجھ حاصل ہے، اس کو تھوڑا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. ایسا آدمی یہ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی بہت سے واقعات ہمارے ارد گرد پیش فرماتے رہتے ہیں، خود اپنی ذات کے اندر بھی، صبح کو ایک مزاج تھا، دوپہر میں مزاج میں تبدیلی آئی، شام کو پھر کچھ اور مزاج ہوا، صبح کو بہت حشاش بشاش تھے، بہت صحت مند تھے، بہت جو ہے الحمدللہ صحت بھی اچھی تھی، دل بھی اچھا تھا، دماغ بھی اچھا تھا، سوچ فکر بھی اچھی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھی. اچانک دوپہر میں طبیعت معلوم نہیں، کچھ بھی کچھ نہیں معلوم، اچانک مزمحل ہو گئی، ڈل ہو گئی، پریشان ہو گیا آدمی. پھر شام کو دیکھو تو پھر نہ برابر صبح کی طرح ہے، نہ ایک دم ڈل ہے، بیچ کے ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی طبیعت کے اوپر اور اپنے نفسوں کے اوپر جو یہ حالات طاری کرتے رہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کو پہچاننے والا، ایک اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھنے والا جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اب جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، وہ ذرا ان حالات پر غور کر کے تھوڑا سا عبرت حاصل کر لے، تھوڑی سی نصیحت حاصل کر لے کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ کچھ ہوا نہیں، اچھا خاصا میں رہا، اچھا خاصا تو صبح کو تھا، اچھا پھر یہ اچانک کیا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے آدمی اللہ کو پہچاننے والا بنے. وہ اللہ کو پہچاننا کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان مفصل کی ایک چھوٹی سی بات ہے، والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، جو کچھ اچھائی ہے، جو کچھ بھلائی ہے، جو کچھ صحت ہے، جو کچھ نفع ہے، جو کچھ کے اپنی خواہش کے پورا ہونے کا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی میرا کوئی دخل نہیں ہے. وشرہ، اور جو کچھ کے نقصان ہے، جو کچھ کے خرابی ہے، جو کچھ کے ہلاکت ہے، جو کچھ کے نقصان ہے، وہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اندر بھی یہ دنیا کے اسباب کی کوئی پرواہ نہیں. من اللہ تعالی، یہ خیر اور شر، یہ بھلائی اور برائی، یہ اچھا اور خراب، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے. یہ آدمی کے دل میں پختہ یقینی کے طور پر بیٹھ جائے، یہ عقیدہ ہے ہمارا. ایک عقیدہ کہتے ہی ہیں اس کو کہ کوئی بات آدمی کے دل میں بیٹھ جائے، یعنی اس کو جو ہے کسی چیز سے باندھ دیا جائے. عقدہ کہتے ہی ہیں اس کو کہ کسی رسی سے، کسی تاگے سے، کسی اور چیز سے کسی چیز کو باندھ دیا جائے. وہ باندھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ وہ اندر جو چیز بھری گئی ہے وہ باہر نہ نکلے. جیسے ہم کوئی تھیلے میں، کوئی بیگ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کا منہ سی دیتے ہیں اور اس کے منہ کو پیک کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں وہ پیک؟ اس لیے تاکہ باہر کی چیز، اندر کی چیز باہر گرنے نہ پائے، اندر کی چیز باہر نہ آنے پائے، اور باہر کی کوئی چیز اندر کی چیز کو خراب نہ کرے. یہ دو مقصد ہوتے ہیں. عقیدہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ عقیدہ دل کے اندر ایسا پختہ ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، قرآن اور حدیث کی باتوں پر، اور اللہ دین پر، شریعت پر. اتنا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے آدمی کا کہ باہر کی کوئی چیز ہمارے عقیدے کو متاثر نہ کر سکے، باہر کی کوئی چیز ہمارے عقیدے کو خراب نہ کر سکے، اور پھر ہماری اندر کی چیز ذرا سے حالات آ گئے تو بدل گئی، ذرا سا پریشانی آ گئی تو اندر سے عقیدہ خراب ہو گیا، ذرا سا کام نہیں بنا تو اندر سے عقیدہ خراب ہو گیا، ذرا سا کام بننے میں دیر ہو گئی تو اللہ کی طرف سے نظر ہٹ گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تو پھر عقیدہ ہی نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق میں سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر توحید بیٹھ جائے. توحید کا مطلب ہوتا ہے، بہت سے مطلب ہیں اس میں، ایک عام سا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایک اللہ سما جائے، بس دل کے اندر کچرا نہ بھرا ہوا ہو. جس دل کے اندر کچرا بھرا ہوا رہتا ہے اس دل میں کبھی بھی اللہ میاں آ ہی نہیں سکتے، چاہے آدمی کو نفس اور شیطان کتنا بھی دھوکہ دے ڈالے. آدمی کا نفس اور آدمی کا شیطان اپنی جگہ اس کو مطمئن کر رکھا ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے کو تو اللہ کی یاد ہے، میرے کو تو اللہ کا دھیان ہے، میرے کو تو آخرت کا دھیان ہے. یہ نفس اور شیطان بہت بول، یہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب واقعتاً دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، اس وقت معلوم ہوگا جب عقیدے کے اوپر چوٹ لگتی ہے، اس وقت معلوم ہوگا جب کہ آدمی کی فکر پر براہ راست چوٹ لگتی ہے، تب نکلتا ہے اندر کا کہ واقعتاً یہ اللہ کو یاد رکھنے والوں میں سے ہے کہ نہیں، دنیا کے اسباب کے پیچھے پڑنے والوں میں سے. تب معلوم ہو جائے گا اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیا، کیا حالات آ گئے بھائی، پریشانی آ گئی بھائی، تو حکمت میں یہی سمجھا، مصلحت یہی سمجھا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا اور فلاں ہے نا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کرنے والا نہیں تھا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے لیے تو پھر بھی اجازت ہو سکتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک جو ہے نمازوں کے احکامات نہیں آئے تھے، اس وقت تک روزے کے احکامات نہیں آئے تھے، اس وقت تک زکات کے احکامات نہیں آئے تھے. اس وقت تو آدمی کو اپنا ایمان چھپانا پڑتا تھا، اللہ کی طرف سے چھپانے کی اجازت تھی. اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امت کو بتایا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک ایسے بندے کو پوری امت کے اندر کھڑا کر دیا اور اور یہ بتا دیا ساری قیامت تک آنے والی امت کو کہ تم ایمان والے بنو اور ایک اللہ کی یاد تمہارے دل میں ہے تو یہ بلال تمہارا نمونہ ہونا چاہیے. یہ بلال تمہارا نمونہ ہونا چاہیے کہ حالات دیکھو اس پہ کیسے آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے کی فکر نہیں تھی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی کی فکر نہیں تھی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک ہی دنیا کی نظر میں ایک ہی معاملہ غلطی کا تھا, اور وہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری دنیا ناراض اسی لیے تھی کہ ایک اس یہ ایک واحد وحدہ لا شریک لہ خدا کا اور معبود کا کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے. اس لیے ان کے اوپر حالات آئے. آج مسلمان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سبق سے, ان کی زندگی کے سبق سے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے واقعات ہیں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کیا تھا, کیا ان سے کیا دشمنی تھی لوگوں کو, یہی کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنائے تھے, اپنا آئیڈیل بنائے تھے, اپنی ہدایت کا راستہ چننے دکھانے والا بنائے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے تو ان کا اطراف اور ان کا خاندان اور ان کے لوگ اس ناراض تھے. اللہ تبارک و تعالی آج ہم سے بھی یہی, یہ جو دنیا کے اندر حالات آتے ہیں اس سے آدمی کو زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے, اور خصوصیت سے مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے, لیکن فکر ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کیوں کر رہے ہیں. تو وہی سبق یاد دلانا پڑتا ہے کہ اپنے عقیدے کو آدمی کو جو ہے پکا کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عقیدہ تھا, عقیدہ توحید خالص, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات, میں اپنا پورا چہرہ, چہرے کا مطلب اپنا دل, اپنا دماغ, اپنا چہرہ, اپنے اعضاء, اپنی فکر, اپنی ساری چیز ایک اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو ایک اللہ یہ سماوات اور ارض کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے. وجہت وجہی, میں نے کر لیا اپنے چہرے کو, کرتا ہوں, ابھی پریزنٹ اور پاسٹ ٹینس کی بات نہیں ہے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میں نے بقیہ ساری چیزیں چھوڑ دی, کسی کی طرف میرا چہرہ نہیں ہے, میں کسی کو نہیں دیکھتا ان حالات میں, ان حالات میں میں دیکھتا ہوں تو اور میرا چہرہ کرتا ہوں تو صرف ایک اللہ کی طرف کرتا ہوں, اور وہ بھی کون سا اللہ, میرے اور آپ کی سمجھ والا اللہ نہیں, میری اور آپ کی معلومات والا اللہ نہیں, میری اور آپ کی فکر والا اللہ نہیں, بلکہ وہ اللہ کہ جس اللہ نے یہ زمین بنائی, وہ اللہ جس نے یہ آسمان بنائے. اس لیے کہ ان کے زمانے میں جو نمرود اور ان کی قوم تھی, وہ لوگ بھی تو اللہ کو مانتے تھے, وہ لوگ بھی تو المعبود مانتے تھے, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا نہیں, تمہارے خیالات والا معبود میں نہیں مانتا, اور میں خود اپنے خیالات والا معبود بھی نہیں مانتا. اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اوپر کی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ چاند کو دیکھا تو کہا ہذا ربی, اور جب سورج کو دیکھا تو کہا ہذا ربی, جب ستاروں کو دیکھا تو کہا ہذا ربی. یہ ان کی اپنی معلومات تھی, یہ ان کی اپنی فکر تھی, یہ ان کا اپنا اس وقت کا ماحول کا اثر تھا. لیکن جب سب غائب ہو گئے تو غائب اللہ نہیں ہو سکتا, معبود نہیں ہو سکتا, لہذا میں اپنے آپ کو اس اللہ کی طرف کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ان کے جو درجات تو پہلے سے ہی بلند تھے, لیکن ان کو جو مشہور فرمایا ظاہری اسباب میں, ظاہری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشہیر اس کے بعد سے ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھل کے آ گئے. شروع میں تو والدین کے ساتھ تھے, گھر کی حد تک تھے, لیکن جب یہ بات یہاں تک آ گئی تو قوم سے خطاب کرنا پڑا. جب قوم سے خطاب ہوا, قوم سے آمنا سامنا ہوا, تو پھر بادشاہ تک بات پہنچی, تو اب تو ڈنکے کی چوٹ میں بادشاہ کے سامنے کہہ دیا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا یکسو ہو کر. عجیب لفظ بن فرمایا اللہ میاں نے قرآن. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ لفظ بہت جگہ آتا ہے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کر, یکسوئی کب ہوگی آدمی کو؟ جب کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ ہو. آدمی ٹینشن رکھتے ہوئے کبھی بھی آدمی یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد نہیں کر سکتا. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ہم ان سے اجازت لیتے اور حاضری کی ان سے اجازت لی جاتی اور کہتے کہ حضرت ہم آنا چاہتے ہیں تو حضرت کی پہلے یہ فرماتے گھر کی طرف سے یکسو ہو کر آؤ. گھر کی کوئی فکر تمہارے نہیں رہنا. پھر اب میرے پاس آ رہے ہو تو گھر کی کوئی فکر نہیں رہنا. تمہارے جو حقوق واجبہ ہیں, تم اگر شادی شدہ ہو تو بیوی بچوں والے جو حقوق تمہارے اوپر ہیں, ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے جو حقوق تمہارے اوپر ہیں, تمہارے ماتحت رہنے والے سب سے تم یکسو ہو کر میرے پاس آؤ تو پھر اس یکسوئی کے بعد تم کو فائدہ ہوگا. ٹینشن کے ساتھ جاتا ہے آدمی شیخ کے پاس تو اس کو کبھی بھی عمر پوری رکھ لگا دے تب بھی اس کی تربیت نہیں ہو سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نفس اور شیطان تو بہت دھوکہ دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی جو ابتدائی آیتیں میں نے پڑھی, آج ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ, جب بھی ان کے پاس ہماری نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئی, کوئی نشانی نہیں آئی اللہ کانو عنہا موغدین, مگر یہ کہ وہ لوگ اس نشانی سے منہ پھیرنے والے بن گئے, اعراض کر لیا. یہاں آیات سے مراد قرآن پاک کی آیتیں بھی ہو سکتی اور آیات سے مراد اللہ کی نشانیاں اور عبرت کے واقعات بھی ہو سکتے. نہیں آئی ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی, مگر ہم نے اس انسان کو دیکھا اللہ کانو عنہا معرضین, مگر اس کی طرف سے یہ صرف نظر کر گیا, مگر اس کی طرف سے یہ منہ پھیر لیا, مگر اس کی طرف سے یہ اعراض کرنے والا بن گیا, یعنی عبرت کی نگاہ نہیں ڈالی, نصیحت کی نگاہ سے ان نشانیوں کو نہیں دیکھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم, جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا, جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے بات آئی تو انہوں نے اس بات ہی کو جھٹلا دیا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون, اللہ تعالیٰ فرماتے ان قریب ہم ان کے پاس ایک ایسی خبر لائیں گے جس کو یہ جھٹلاتے تھے اور جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا یہ نہیں دیکھتے لم یرو کا مہلکنا قبل من قرمن, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ قوم عاد کا یہ کیا مقابلہ کریں گے, قوم ثمود کا یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ ٹیکنالوجی چاہے کتنی بڑھ جائے لیکن قوم عاد کا مقابلہ ہماری قوم نہیں کر سکتی, قوم ثمود کا مقابلہ نہیں کر سکتی, قوم لوط کا اور قوم صالح کا اور قوم شعیب کا مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے, نہ ڈیل ڈول میں, نہ جسمانیت میں, نہ قد و قامت میں, نہ صلاحیتوں میں, نہ طاقتوں میں, نہ قوت کے اندر اور نہ باغبانی کے اندر. اللہ فرما رہے ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں, دیکھنے کا مطلب سمجھتے نہیں, فکر کی نگاہ سے ان کی نگاہ, فکر کی نگاہ نہیں ہے ان کے پاس کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا. مالم نمثل لکم, ایسا ہم نے ان کو زمین پر جمایا تھا, من قرن مکناہم, وہ جو لوگ پہلے گزرے ان کو ہم نے زمین پر, مکناہم فی الارض کہہ رہے اللہ میاں کہ زمین کے اوپر ہم نے ان کو جمع دیا تھا. مالم نمثل لکم, تم کو تو ہم کچھ بھی نہیں جمائے. امت محمدیہ سے خطاب ہے یا انکار کرنے والوں سے خطاب ہے یا اللہ کی آیتیں اور دین کو چھٹ کر دین کی طرف سے منہ پھیرنے والوں سے خطاب ہے کہ تم کو ہم زمین کے اوپر اتنی مضبوطی نہیں دیے جو تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے مضبوطی دے رکھی تھی. مالم نمکن لکم, ہم نے تم کو اتنا جمایا نہیں. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, ہم ان کے اوپر اپنی رحمت کی بارشیں برساتے تھے اور موصولات دھار بارش برساتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو کھیتی باڑی کرنے میں کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہوتی تھی. اسی واسطے ملک شام اس وقت سے لے کے آج تک بہت زیادہ, سب سے زیادہ زراعت کرنے والے ملکوں میں سے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ, اور ہم نے ان کے نیچے سے جو ہے نہروں کو جاری کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی معیشت, اپنی اکانومی کو صحیح کر سکتے تھے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے.
وانشانا من بعدهم قرنا آخرین، ان کو ہلاک کر دیا تو وہیں پر دنیا ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بعد پھر ایک نئی پود، ایک نئی قوم، ایک نئی چیز، ایک نیا انسان کو ہم نے پھر اس کے بعد میں دنیا کے اندر بسا دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج کا یہ ایک پیغام ہے کہ آج جو ہمارے اطراف میں جو حالات ہو رہے ہیں، چاہے سے یہاں سے لے کے حرمائن تک ہوں، یہاں سے لے کے ارض مقدس تک ہوں، یہاں سے لے کے اس پاک زمین تک ہوں، جو بھی حالات آ رہے ہیں اس کے اندر ہم کو عبرت کی نگاہ اٹھا کے دیکھنا ہے۔ ہماری یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایرے غیرے نتھو خیرے عجیب عجیب باتیں، آج وہ حضرات حجاج کرام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنی مصلحت سے اور اللہ کی اپنی قدرت کے حساب سے جو کچھ بھی ان کے اوپر کیا وہ ان کے ساتھ ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر احرام باندھا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد اللہ کے گھر کا طواف کیا تھا، اور اس کے بعد صحیح بین الصفا والمروہ کر رہے تھے، اور لبیک اللہم لبیک کے ان کی زبانوں کے اوپر کلمہ تھا، ان کے دل کے حال کیا ہے وہ اللہ جانے، لیکن ظاہر یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے گناہوں سے توبہ کر رکھی تھی۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پوری دنیا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے، اپنے پاس مقبول بندہ بنانے کے واسطے وہ ہمارے اپنے پاس ان کو پاک صاف کر کے بلا لیا۔ اس کے علاوہ ہم کچھ اور تبصرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے آدمی، جس کو ترمذی کے اندر، ابن ماجہ میں اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم لوگ بھلائی پر اس وقت تک قائم رہو گے، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی اس وقت تک کرتا رہے گا، تم نیکی پر اور بھلائی پر اور فائدہ مند اس وقت تک رہو گے جب تک تم ان دونوں جگہ کا احترام اور ادب اپنے دل میں باقی رکھو۔ حرمین کا تقدس تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات وہاں نازل ہونے والا مقام ہے۔ دنیا اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر اس جگہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی براہ راست تجلیات وہاں پر نازل فرماتے ہیں، اس لیے اس مبارک گھر کا احترام اپنے دل میں پیدا کرو، ادب رکھو اس کا، احترام کرو اس کا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ کا تو مقام کعبۃ اللہ کے مقام سے بھی اونچا قرار دیا گیا، اس لیے اس جگہ کا بھی احترام رکھو۔ لیکن یہاں سے ہمارے پاس سے جو لوگ جاتے ہیں تو اس کا کوئی احترام نہیں، گئے کہہ کے لیے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، لیکن شیطان اور نفس نے ایسا دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہاں پر تصویریں بنائی جاتی ہیں، کعبۃ اللہ کا احترام ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو، سیلفی بنانا، وہ سیلفیاں اپنی ایسی بن رہی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ ایک صاحب نے اپنی فوٹو ڈال رکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے پیر کے نیچے کعبۃ اللہ کی فوٹو ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا اس کے بعد بھی کہ اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ میرے گھر کا احترام آپ نہیں کریں گے تو میں آپ کو اپنے گھر کے اندر محبت سے کیسے بٹھاؤں گا؟ آپ کے پاس میرا احترام نہیں، میرے گھر کا احترام نہیں، میرے گھر کا آپ ادب نہیں کریں گے، آپ میرے گھر کی پامالی کریں گے اور اس کے بعد بھی میں آپ کو اپنے سر پہ بٹھاؤں؟ یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے حالات تو آج کے نہیں ہیں، زمانے جاہلیت سے حرم کعبہ کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے دو بادشاہوں نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی سازش کی تھی۔ ایک تو ہم خالی ابراہ کا نام سنتے ہیں، ابراہ سے بہت پہلے ایک اور بادشاہ تھا، وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کو زیادہ لوگ نہ جائیں، وہ میرے گھر آئیں، یہاں پر میری جو ہے میرے ملک کی تجارت بڑھے۔ تو وہ چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے بجائے وہ یمن کو آیا کریں۔ تو اس نے بھی حرمین کے اطراف میں ایک مرتبہ حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے حاصل کرنے سے پہلے تک بھی بہت ساری لڑائیاں ہوئیں۔ یہ آج کا ایک کا مسئلہ نہیں ہے۔ تاریخ مکہ اٹھا کے دیکھیے، عربی کے اندر ایک کتاب ہے، اس کے اندر پورے حالات لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے تاریخ وار لکھا ہے، وہاں ندی نہیں ہے، وہاں نالا نہیں ہے، وہاں سمندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ کو جو ہے ناراضگی ہوتی ہے، جب اللہ پریشان کرنا چاہتے ہیں، مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، یا امتحان لینا چاہتے ہیں اللہ کے عقیدے کا، یا امتحان لینا چاہتے ہیں دل متوجہ ہیں کہ نہیں میری طرف، تو اللہ تعالیٰ ایسی مسلادھار بارش برسا دیتے ہیں کہ مکے میں بھی سیلاب آ جاتا ہے. ورنہ عموماً آپ کی اور میری عقل کیا کہتی ہے، سیلاب تو وہاں آنا چاہیے جہاں پر لیک شور کی طرح پانی ہو. میری اور آپ کی معلومات کیا کہتی ہے، جہاں سے ندی جاتی ہو، جہاں سے نالا جاتا ہو، جہاں سے سمندر جاتا ہو، وہاں سیلاب آنا چاہیے. لیکن سیلاب مکہ مکرمہ میں بھی آتا ہے، آیا ہے، تاریخ سے ثابت ہے. بہت سے حالات ہوئے. سن 200 ہجری کے اندر تو ایسا ہوا کہ حجاج کرام آپس میں لڑے تو 2000 حجاج آپس میں شہید ہو گئے تھے. حجاج خود لڑ لیے تھے اس وقت، مینا کے اندر لڑے تھے. ایک حج تو تاریخ کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا کہ اس موقع پر وہ کوئی بادشاہ تھا، وہ بادشاہ آ کر حملہ کیا تو لوگ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے لیکن وہ عرفات میں ٹھہرنے ہی نہیں دیا ان کو. اس سال کا حج ان کا عرفات میں ٹھہرے بغیر جانا پڑا. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں. جو حضرات یہاں پر 70-70 سال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا 50-50 سال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اگر ان کو تاریخ سے تاریخ یاد ہوگی تو 1979 میں یا 1979 میں یا اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد آپ کو معلوم ہے کہ مرتدین کا ایک ٹولہ آ کر کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا جس میں 200 سے لے کے 500 تک وہ لوگ آدمی تھے، پورا مسلح تھے. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ جو بڑا محمد بن عبداللہ ہے وہ مہدی موعود ہے، اس کے اوپر ہاتھ پر بیعت کرو. آپ کو معلوم ہے اس وقت مسجد حرام میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، عبداللہ ابن سبی الامامت کر رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا فوراً یہ لوگ حملہ آور ہو گئے. اور اس وقت 15 دن تک نہ کعبے کا طواف ہوا نہ اس کے اندر کوئی نماز ہوئی. یہ سب کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے ہم کو مطمئن نہیں ہونا ہے. آپ اور ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، اور ہم ارض حجاز میں نہیں ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا دل پسیج جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس یہ آ کر کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سکے کا دوسرا رخ اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے وہاں اثر ہو رہا ہے، یہ میری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، سوائے اس کے اندر ایک ہی کام کرنے کے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے کہ پوری امت ایک ساتھ مل کے اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ناک رگڑنا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کو منانا ہے. جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ مان جاتے ہیں، تو پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایک کام کرنا ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے. تو جو بھی حالات ہو رہے ہیں، چاہے آج سے 15-20 دن پہلے وہ کرین گرنے کا حادثہ ہو یا کل کا وہ مینا کے اندر بھگدڑ ہو، ہم بھی تو کچھ سیکھ کے نہیں جاتے یہاں سے، ہم بھی تو کچھ سیکھ کے نہیں جاتے. وہ نہ کنکر مارتے وقت ہوا، وہ نہ وہاں کنکر مارنے کی جگہ پر ہوا، وہاں سے تو بہت دور ہوا یہ واقعہ. اللہ کے فضل سے وہاں پر موجود ہمارے ساتھیوں سے ہم نے تحقیق کر لی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میاں وہاں پر پتھر مارنے کی جگہ پر تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے ہوتا رہتا تھا نا وہاں پر، تو اسی لیے وہیں پر گڑبڑ ہوئی. نہیں، وہاں سے تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر دور یہ حادثہ ہوا. اللہ تعالیٰ بتا دیے، اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبت آتی ہے. اور سعودی حکومت نے، عربی اخبار کی اطلاع کے مطابق، سعودی حکومت نے یہ کہا کہ ہم ادھر جانے سے لوگوں کو روک رہے تھے. پولیس انٹیلیجنس کا یہ بیان ہے وہاں کی کہ ہم ادھر لوگوں کو جانے سے روک رہے تھے کہ وہ راستہ بڑا تنگ ہے، ادھر مت جاؤ. لیکن حجاج کرام نے پولیس کی ان ہدایات کا کوئی پرواہ نہیں کی اور پھر حادثہ ہو گیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر جو اسباب ہیں اس کو پوری طرح اختیار کرنا پڑتا ہے آدمی کو، اس کے بعد آدمی اپنی بات اللہ پر، پورے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی حکمت میں تھا، اس لیے ہوا. اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں. ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم سب کے دلوں میں رنج اور غم ہے. ہم سب کو ایک کام کرنا ہے کہ ہمارے ناراض اللہ میاں کو راضی کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں پکڑ فرمائے نہ آخرت میں پکڑ فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ میاں کسی مسلمان پر کوئی مصیبت اور پریشانی نہ لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.